بھی ہمارے بڑوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جاؤ تو بہت زیادہ مت ٹھہرو، تھوڑا ٹھہرو تاکہ اس کی تڑپ باقی رہے. ایسا نہیں کہ طبیعت وہاں اکتا جائے اور اس طبیعت کے اکتانے کی وجہ سے پھر وہاں پر جو ہے تم جسم مارک ہو اور دل چاہے کہ بس جلدی سے ہو اور میں وطن واپس جاؤں. اس لیے فرمائے کہ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے دن کے لیے رہو، اور اتنے تھوڑے دن کے لیے رہو کہ تڑپ باقی رہے، پھر تڑپتے ہوئے جاؤ تڑپتے ہوئے آؤ. اس لیے خواجہ حافظ احسن مظلوم رحمتہ اللہ علیہ نے شعر جو فرمایا کہ مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، یہ بات بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. تو حضرت فرماتے خواجہ صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ جاؤں اور آؤں کیوں ہے، وہیں کیوں نہ رہ جاؤں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو مزہ جاؤں اور آؤں میں ہے وہ رہ جاؤں میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ ادب کی ان مقامات کا ادب ہے، اور وہ سب سے بڑے ادب کا ایک فارمولا اور اس کو پہچاننے کے لیے ہے کہ ایسا نہ اس جگہ رہ کر وطن یاد آئے اور وطن جانے ایسے جائے کہ بس. اس لیے جب تک وہ چیز نہیں ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس طریقے سے رہے اور پھر وہاں رہ تو گیا کہ جی عظمت اور محبت اور ادب کی وجہ سے، لیکن اب جماعت سے نمازیں نہیں پڑھا. اس لیے ہمارے اکابر کی وصیت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حج ہوتا تھا درے پکڑ پکڑ کے مار مار کے لوگوں کو نکالتے ہیں، نکلو یہاں سے جاؤ. کتنی فہم کی بات ہے، فراست ہے، فراست کا مقام ہے. حضرت عمر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فراست ہے، یعنی ادب پر ان لوگوں کی کتنی محنت، ادب کا اور تڑپ کا کتنا خیال باقی تھا. یہ ان حضرات کی فہم اور فراست ہے کہ نور تقویٰ اور نور عمل نور اخلاص کی برکت. سبحان، کیونکہ رہ جانے سے پھر یہ ہوگا کہ ادب ختم ہو جائے، اور جب ادب ختم ہو جائے گا پھر وہ بات نہیں. اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا کہ اخلاص باقی ہو، ادب ہو. ہمارے اکابر نے ہمارے بزرگوں پر اس پر بڑی محنت کی، اور خانقاہوں کا حاصل بھی یہ ہے کہ دل میں ادب پیدا ہوتا ہے ہر چیز کا، کیونکہ جب ادب پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام صاحب کی خدمت میں 30 برس رہے، فرماتے کہ 18 سال مجھ کو ادب کی تعلیم تھی اور 2 سال علم پڑھایا. 18 سال ادب کی تعلیم اور 2 سال علم پڑھایا. اس لیے فرمایا کہ یہ ادب بڑی چیز ہے. ہمارا امید رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے کہ اے خدا جو عین توفیق ہے ادب کہ بے ادب محروم من از فضل رب، تو میں آپ سے اللہ ادب کی توفیق مانگتا ہوں. کہ جو بے ادب آدمی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے جو بے ادب آدمی ہوتا ہے وہ محروم رہتا ہے. اس لیے مانگا کہ اللہ ادب عطا کرے. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جماعتیں آیا کرتی تھی، جماعت کی جماعت میں، انفرادی جماعت کی شکل میں، قبائل کے قبائل آتے تھے اسلام قبول کرنے آپ کی خدمت میں آتے. ایک قبیلہ آیا تو تمام قبیلے کے جتنے حضرات تھے اس جماعت میں شریک، وہ سب کے سب نبی فوراً سامان رکھ کر بھاگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے سردار کدھر ہیں، بتایا کہ وہ نہیں آئے. ان سردار نے کیا کیا کہ وہ سامان سنبھالا، غسل کیا، کپڑے اچھے پہنے، صاف ستھرے ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی. یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سلیقہ. دادا وہ جو 18 سال ادب کی تعلیم ہے وہ یہی ہے، وہ اس تزکیے سے متعلق ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. شیخ کی روک ٹوک ہے، شیخ کی تعلیم ہے، روک ٹوک ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، پیار ہے، نرمی ہے، سختی ہے، ان چیزوں کو برداشت. یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے بیٹھو ایسے نہ بیٹھو، توجہ رکھو، صحبت شیخ میں رہو، اپنے کانوں کو بھی کھلا رکھو، آنکھوں کو بھی کھلا رکھو اور دل کو بھی کھلا رکھو. کیونکہ چیزوں کو سیکھنے کی چیزیں آنکھوں کے ساتھ مشاہدات، بصائر، یہ بھی بڑی چیز ہے. انسان آنکھوں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، یعنی آنکھ کا یہ مشاہدہ کتنا بڑا ہے کہ ایک عورت جوان تھی آج وہ بڈھی ہو گئی، یہ اس کی یہ کتنی بڑی بصیرت کی چیز سکھا دی. اس بصارت نے کتنی بڑی بصیرت سکھائی کہ ہر وہ لڑکی جس کو دیکھ رہے ہو کہ ایک دن یہ آئے گا کہ وہ بڈھی ہو جائے گی، پھر کہاں جائے گا بھلا، کہاں جائے گا نادا، پھر کہاں جائے گا نادا بھلا اپنے دل کو سمجھا دے. اس لیے ان چیزوں سے انسان سیکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عالم فرمایا نا، عالم 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 سے، اور عالم کے مارے نشانی کے پہلے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت، وحدانیت اور توحید، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی نشانی سے بھری ایک ایک چیز. یہاں تک کہ یہ موسم اور یہ زمانہ، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. کیسے اللہ کی شان ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، ابر ہے، سب آندھی ہے، طوفان ہے، سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو انسان آنکھوں سے بھی سیکھتا ہے، کانوں سے بھی سیکھتا ہے. آنکھوں سے بھی سننا چاہیے، کانوں سے بھی سننا چاہیے، اور دل کو بھی حاضر رکھنا. تو جب وہ چیز دل میں ادب، وہ نور ادب جب دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر ان سیوں سمجھے کہ اب وہ نور ادب تقوی کے رستے کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے کا ایندھن ہے. اب وہ ایندھن مل گیا، اب چلے گا وہ نور جو ہے وہ ایندھن ہے. اور جب نور نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی گاڑی چل نہیں سکتی. اس لیے جو سالکین کو کہا گیا کہ اہتمام کرے صحبت شیخ اس چیز کا، تاکہ اس اہتمام سے وہ نور منتقل ہوگا اور اعمال سے نور کو حاصل اور کشید کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. جب نور ہوگا تو تب وہ آگے بڑھے گا، شیخ تھوڑی چلائے گا، وہ تو ایندھن پیٹرول پمپ کی طرح ایندھن بھرنے کے لیے. شیخ کی مثال تو پیٹرول پمپ کی طرح ایندھن بھر رہا ہے، چلے گا تو مرید خود. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب حضرت سے کوئی کہتا کہ حضرت آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانیاں فرمائی، یہ نعمت ہے، یہ چیزیں، حضرت فرماتے تھے کہ میرے اندر کیا ہے، صلاحیت تو تمہارے ہی اندر تھی، میں نے تو صرف بتا دیا. تو بہرحال صلاحیت تو انسان کے اندر موجود ہے، صلاحیت کو استعمال کرنا چیز ہوتی. جیسے قرآن و حدیث میں، قرآن و حدیث کے اندر اور بزرگوں کے ارشاد کے اندر، ارشادات کے اندر وہ تمام باتیں موجود ہیں کہ جن پر وہ تمام اجزاء موجود ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان تعلق مع اللہ کا اعلی مقام حاصل کر سکتے ہیں، اعلی منہاج الولایت. لیکن پھر بھی صحبت شیخ کی ضرورت کی پڑتی ہے، اس لیے پڑتی ہے، اجزاء موجود ہے، پکانا سیکھنا ہے. ابھی سفر میں تھا، تھائی لینڈ کی سفر میں، تو وہ رناؤنگ جا رہے تھے، تو وہ ایک عالم نے پوچھا، یہ بات شیخ الحدیث ہے، وہ تو میں ان کو نہیں سمجھا رہا تھا. میں نے کہا حضرت یہ عرض کیا میں نے ان سے، خود آ رہا کہ شیخ الحدیث ہے. میں نے کہا قرآن و حدیث میں سب چیزیں موجود ہیں، علم کی چیزیں موجود ہیں، لیکن نظر نہیں جاتی، استاد کی نظر سے جب دیکھتا ہے بات بنتی. اور پھر وہ جو علم سے وہ اجزاء لے لیے، علم سے وہ اجزاء لے لیے، اب وہ جو اجزاء کو پکانا، یہ شیخ کا کام کہ کس وقت، جی اس وقت پانی ڈالنا ہے، اس وقت یہ چیز ڈالنی ہے، اس وقت یہ چیز ڈالنی ہے، اس وقت گوشت ڈالنا ہے، پھر گوشت ڈالنا ہے، بریانی پکانی، تو اس سے پہلے گوشت کو الگ گلانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر گوشت کو چاول کے ساتھ گلایا تو چاول جلدی گل جاتے ہیں، دوست گوشت کو وقت لگتا ہے، پھر مرغی کے گوشت کو کم وقت لگتا ہے، اور بکرے کے گوشت کو زیادہ وقت لگتا ہے، تو لہذا اس کو الگ سے گلایا جاتا ہے. اور اگر اس کو بھی چاول کے ساتھ گلا دیا تو چاول کی تو کوئی گلی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ بچے گا ہی کچھ نہیں، اس کا تو بچے گا ہی کچھ نہیں، اس لیے اس کو الگ گلاتے ہیں، پھر ملا دیں. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ الگ الگ چیزیں ایسے تیار کی جاتی ہیں. یہ حلوہ پکانا ہے، پہلے اس کو لال کرتے ہیں، سوجی کو لال کرتے ہیں، اس کو فرائی کرتے ہیں اور لال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دوسرے اجزاء ڈالے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. تو کس وقت کیا کام کرنا ہے، یہی سیکھنے کی چیز ہے. اور اسی سیکھنے کے سے جو ایک سیکھنے کے بعد جو ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میری کسی حرکت، میرے قول، میرے عمل، میرے فعل، میری نظر، میرا سننا، میرا بولنا، میرا پکڑنا، اور میرا بیٹھنا، میرا اٹھنا، میرا لیٹنا، ہر چیز ہر وقت میرے محبوب اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں. یہ فکر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی دعا کتنی اچھی ہے کہ موقع سکوت پر نطق کو معاف، یعنی جہاں پر مجھ کو خاموش رہنا چاہیے تھا اور میں وہاں پر بول پڑا، یا اللہ اس کو معاف. کتنی عجیب اللہ تعالی کی محبت کا کیا درد ہے کہ جہاں پر مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا میں وہاں بول پڑا، اللہ اس کو بھی معاف. اور موقع نطق پر سکوت کو معاف، اور جہاں مجھے بولنا چاہیے تھا میں خاموش رہا، یا اللہ اس کو بھی معاف. اس کو کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تعلق معاف. کہ یہ نہیں کہ جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں بول پڑے، اس کو کتنے. اور حقیقت یہی ہے، انسان ہے، کتنا پچھتانا پڑتا ہے، یار میں نے کیا غلط بات پوچھ نکالا، پچھتاتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پچھتانے سے سبق نہیں سیکھتا، پچھتاتا ہے، اصلاح نہیں کراتا ہے. اور کہاں بولنا چاہیے، جہاں بولنا چاہیے وہاں خاموش. تو یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی، لہذا اصلاح کرائے، سیکھے، رہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، خط لکھ لے، ایس ایم ایس لکھ لے، میسج لکھ لے، وائبر پہ میسج بھیج دے، اسکائپ پہ میسج بھیج دے، اور اپنی تمناؤں کا اظہار کر دے، میں ایسا، میں ویسا، میری ہر وقت آپ کی یاد ستاتی ہو. سب ان تمام باتوں کے باوجود جب تک شیخ کے ساتھ نہیں رہے گا اصلاح نہیں ہوگی. سب اپنی جگہ، بڑے بڑے خط لکھنا، بڑی بڑی وہ چیزیں، لیکن جب تک ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ ساتھ رہنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، پھر جو موقع پہ اصلاح ہوتی ہے نا، وہ چیز ہی اور ہے کہ حضرت مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے. سب مجھے بالکل صحیح اور درست ہے، یہ سب باتیں، سب کا فائدہ، سب کا فائدہ. لیکن جب تک ساتھ نہیں رہے گا اس وقت کہ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، تو ساتھ رہنے سے کچھ نہیں. اور اس وقت پھر جب ساتھ رہے تو اس میں بھی اپنی دل و دماغ کو کھلا رکھے، آنکھوں کو، بصارت کو کھلا رکھے، تاکہ وہ جو چیزیں سیکھنے کی ہیں اس کو اخذ کرتا رہے، اس کو لیتا رہے کہ یار یہ چیز، ہاں یہ چیز میں ہے، اور پھر لینے کے بعد اس کو عمل کرنا ہے. اب دیکھیں نا، انسان شکایت کرتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ جناب میں فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی. یہ شکایت عام ہے، بہت عام شکایت، اور کتنی عجیب بات ہے. ایک آدمی دین کا کام کرنا تو دور کی بات، ایک مسلمان اور فجر کی نماز نہ پڑھے، کتنی عجیب سی. ایک مسلمان اور فجر کی نماز نہ پڑھے. یہ تو فجر کی نماز پڑھنا تو بچوں کا سبق ہی ہے، یہ فجر کی نماز تو بچوں کا سبق ہے بھائی، یہ تو فرائض ہے. فرائض یعنی فرائض، یہ تو بالکل ابتدائی چیز ہے کہ ایک عام مسلمان بھی جو اس چیز کا اہتمام، کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کو دین کی فکر نہیں، لیکن کہ جی ہم بڑے بڑے کام کریں کوئی نہیں، لیکن نماز کے پابند کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو اچھی بات. یعنی عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک عام مسلمان جس کو نہیں کہ بھائی میں دین کے کام کروں، کچھ کروں، یا دین والوں سے کوئی نہیں، لیکن نماز کا پکا ہے، کتنی عجیب صفت ہے اس کی، بہت اچھی صفت ہے. مستحسن، میں تعریف کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ صوفی جس کو یہ ہے کہ میں دین سیکھوں، دین پر کام کروں، دین پر عمل کروں، اس کو فکر نہیں ہے. اور اس کی میں تعریف نہیں کر رہا، اس پہ تو تنقید برائے اصلاح، کہ وہ آدمی جس کو دین کے کام کی فکر نہیں ہے، جس کو دین والوں سے کوئی وہ نہیں، کہ نہیں بھائی ملا نہیں چاہے، لیکن وہ نماز کا پابند ہے، پابندی سے نماز پڑھے گا. اور ایک آدمی جس کو دین کی فکر ہے، دینی ادارے سے، عالم سے، کسی اللہ والے سے، ان کے غلاموں سے ایک رابطہ اور تعلق ہے، کتنی عجیب دکھ کی بات ہے کہ اس کو نماز کی فکر نہیں ہے. وہ مکھی کی طرح اڑا دیتا ہے، ناک پر مکھی. اور یہ تو ہے ابتدائی سب، یہ تو ابتدائی چیز ہے. جو آدمی ابتدائی چیزوں میں پھنسا ہے وہ آگے کیا پڑے. عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا جی، مثال ہے جی. اولمپک کھیل میں حصہ لینا ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن مثال صرف لا رہا ہوں. اولمپک کھیل میں حصہ لینا ہے تو ایسا تھوڑی کہ ایک آدمی چڈی پہن کے چلے جائے، میں بھی دوڑ میں حصہ لاؤں گا، تو چڈی پہننے سے تھوڑی اس میں دوڑ ہو جاتی. جی مجھے دوڑنا آتا ہے. کیا دوڑنا آتا ہے؟ کہا جب دکان سے چیز چراتا تھا ایسا تیز بھاگتا تھا کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا تھا، مسجد سے چپل چرا کے بھاگتا تھا، سارے نمازی میرے پیچھے اور میں سب سے آگے، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا. اسکول سے بھاگتا تھا، استاد نہیں پکڑ سکتا تھا. تو یہ دوڑنے کا اس کا نام نہیں، اس کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی معیار سے گزرنا پڑتا ہے، اس معیار کے حصے ہوتا ہے کہ اب اس سے مقابلہ کرو، اب اس سے مقابلہ کرو، اب اس سے مقابلہ کرتے 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 وہ اس کھیل میں آتا ہے، وہ اولمپک کے مقابلے میں کہیں اس میں حصہ لینے کے قابل بنتا ہے. تو جو ابتدائی نہ کرے، اپنے گلی میں کوچوں میں لمبے لمبے چھکے مارے، لیکن ورلڈ کپ کی کرکٹ ٹیم میں تو اس کا نام نہیں آئے گا نا. سمجھیں گے جی، وہ چھکا مارا، یہاں سے سپر ہائی وے پر گیند مار دیا، تو اسی بات پر کہ اسے ورلڈ کپ کرکٹ ٹیم میں لے لیا جائے گا. ایک معیار سے گزر کے جانا پڑے. اسی طرح سے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، بہت برسے بات فرماتے، دیکھو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کا جو سب سے اعلیٰ معیار اس وقت ہے وہ ہے مقام صدقہ. حضرت قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ معیار تم حاصل کر سکتے ہو، اور اسی کے حصول کے لیے ہمیں بھیجا ہے، باقی اور کوئی چیز ہمارا مقصد حیات نہیں، وہ سب وسائل ہیں. فرمایا اگر یہ کام تم نے نہیں کیا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، خون کے آنسو دینا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا، رونا پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت ایسا نہیں ہے، سب آخرت میں، دنیا میں بھی. کیونکہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے، جو وقت نکل رہا ہے ادھر ادھر کام وہ کام، تو وہ وقت جا رہا ہے. اب وہ ایسی برف ہے جو پگھل چکی ہے، اب وہ زمین میں چلی، اب اس کو جمع نہیں کر سکتے. تو اب وہ کام وقت نکل گیا، اس لیے فرمایا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم نسبت ولایت صدیقیت کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے. اگر ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا اور پھر اس حصول کے لیے جو چیز رکھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی، کوئی الگ سے کورس نہیں کرنا پڑے گا، وہی بندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو ناراض نہ کرو، یہی چیز ہے جو مقام صدیقیت دلائے گی. اب اس کی رضا، خوشی ناخوشی کے وہ اعمال، چاہے عقائد سے متعلق ہوں، چاہے عبادات سے متعلق ہوں، چاہے معاملات سے متعلق ہوں، چاہے معاشرت، چاہے اخلاقیات، دین کے پانچ شعبے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. اب ان پانچ جو شعبے ہیں، جو پانچ دین کی چیزیں ہیں، ان شعبوں میں خوشی ناخوشی کو دیکھیں، بس اس خوشی ناش خوشی پر جو عمل کرے گا کہ خوشی پہ کو کرے گا، خوشی کو خوشی خوشی کرے گا اور ناخوشی کو بھی خوشی خوشی نہ کرے گا، تو یہی شخص ولایت صدیقیت کے کا حامل بنے گا. کوئی اور اس کو کچھ نہیں کام کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. میں واللہ کہتا ہوں کہ کوئی لمبے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے کوئی مجاہدہ نہ کرے، کوئی اپنے آپ کو ایسے کام میں ڈالے کہ اپنی نیند کو روکے کہ مجاہدہ کرے، میں یہ بھی نہیں کہنا، یہاں تک کہ اس بات کو بھی نہیں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ کھانا بھی بند کر دے، اس کی بھی ضرورت نہیں، بس یہ کام کر لے، ہنسے بھی، کھیلے بھی، کودے بھی، سوئے بھی، کھائے بھی، بس یہ کام کر لے، مقصود یہ کام ہے. لہذا جن لوگوں نے ان چیزوں کو کروایا تو وہ مقصود نہیں تھے. جو ہمارے بادشاہ کے ہاں جو تصوف کی اصطلاحات ہیں یا تصوف کی خاص باتیں ہیں، تو وہ کوئی فرد واجب نہیں ہے کہ یہ مجاہدہ، یہ ریاضت کرو، یہ مجاہدہ کرو، یہ ریاضت، کوئی فرض واجب نہیں. وہ بطور تعاون کے ہے کہ ان چیزوں کی چلو چاہیے، اس سے جیسے تو تم تعاون. البتہ کوئی پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ کون ما ساتھ، کہ اللہ والوں کے پاس رہنا یہ بھی تو تعاون کے لیے، بے شک ہے تعاون کے لیے، لیکن یہ مقصود بھی ہے کہ بعض چیزیں تعاون کے طور پر ہوتی ہیں، لیکن مقصود جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا، جب تمہارا برسر پیکار ہو، اب تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے، فاثبتوا، ثابت قدم رہو. اور اس ثابت قدمی کے لیے فرمایا واذکر اللہ کثیرا، تو بعض متا قرآن پاک کے دو احکام کے ایک ساتھ آتے نا، تو ایک مقصود ہوتا ہے، ایک ذریعہ مقصود ہوتا ہے. لہذا اتقوا اللہ کا جو حکم ہے یہ مقصود ہے، اس کا ذریعہ مقصود فرمایا کونوا مع الصادقین، یعنی اس سیڑھی، یہ گویا کہ اس کی سیڑھی ہے. تو اذا لقیتم فئتا فاثبتوا، یہ مقصود ہے کہ ثابت قدم رہو. اس کے لیے فرمایا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالی کو بہت یاد کرو. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، جو صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے، کہ رات کے صوفی اور دن کے سپاہی، رات کے صوفی دن کے سپاہی، کہ راتوں کو اللہ اللہ کرنا، رونا، گڑگڑانا، دعائیں مانگنا، مغفرت مانگنا، استغفار کرنا، یہ رات کے صوفی اور دن کے سپاہی. کہ اب شمشیر برکف لے کر میدان میں نکل پڑے. دادا اب یہ جو وذکر اللہ کثیرا، جو ذکر اللہ ہے، یہ ذریعہ مقصود ہے جس کو میں نے کہا نا، لیکن یہ خود بھی مقصود ہے، یہ خود بھی مقصود ہے. ایسا ذریعہ ہے کہ ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنے خود مقصود ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سے قتال کے بعد جو فتح ہے اس کے بعد بھی ذکر اللہ مقصود ہے، اس کے بعد بھی ذکر ہی کرتے ہیں اللہ کو یاد، اللہ کو یاد، اللہ تعالیٰ کی بات. سنیں یہ غنڈے بدماش تنگ کر رہے ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ کرو، پھر اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، پھر یاد میں لگ جاؤ. سبحان اللہ. اس لیے جو فرمایا بعض جگہ یہ دو حکم یہ موصول. اس لیے صحبت شیخ یہ مقصود ہے، ذریعہ تقویٰ ہے. لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے تین درجات ہیں. ایک حضرت نے اس کو ایک عجیب اس کے لیول بنائے، فرمایا ایک ہے عطائے تقویٰ، یعنی تقویٰ کا ملنا. ایک ہے بقائے تقویٰ، تقویٰ کا باقی رہنا. تیسرا ہے ارتقائے تقویٰ، تقویٰ میں ترقی ہو. اب اس کو عطائے تقویٰ بولے یا عطائے نسبت بولے، ایک بات، نسبت تقویٰ تعلق مع اللہ ایک ہی گویا کہ چیز کے مترادف سائنونیمس ہے نا، سائنونیمس کہتے ہیں نا، ایک ہی گویا ایک ہی بات کے مترادف الفاظ، اس کو تقویٰ بولو، اس کو نسبت بولو، اس کو تعلق مع اللہ بولو، اس کو درد دل بولو، اس کو اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت بولو. ایک چیز کیا عطائے تقویٰ، بقائے تقویٰ اور ارتقائے تقویٰ. اور اس کے لیے جو انسٹیٹیوٹ، ادارہ اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ صحبت اہل اللہ ہے. وہ کیا ہوگا؟ صحبت اہل اللہ سے اللہ کی نسبت اور اللہ کی دوستی ملے گی، اس کا نام ہے عطا. اب وہ نعمت مل گئی، اس کو باقی رکھنا ہے، اس کا نام ہے بقا. اور صرف باقی رکھنا مقصود نہیں ہے، اس میں ارتقاء ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قرب کے مقامات ہیں وہ غیر محدود ہیں، غیر محدود، اس کا نام ہے ارتقاء، ترقی. اب پھر یہ ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے جو گھومتا ہے، عطا، بقا، ارتقاء. تو عطا کے بعد بقا، یہ خود عطا بن جاتی ہے، اور بقا کے بعد ارتقاء، یہ بقا ہے، اس کے لیے عطا چاہیے. گویا کہ جو درجے چڑھتے جا رہے ہیں عطا ہوتی جا رہی ہے، وہ عطا ہو گئی، اب اس کا بقا چاہیے، اب ارتقاء، وہ پھر خود عطا بن گئی. ارتقاء اس لیے ملی کہ بقا تھی، اور بقا اس لیے نہیں کہ عطا تھی. اگر عطا نہ ہوتی تو وہ جو ارتقاء کی منزل ہے، چوتھی سیڑھی بھی ہے، وہ بھی تو عطا تھی اور اس پر باقی رہا، تو اب پانچویں پہ جانے کے لیے پھر عطا چاہیے. تو یہ ایک چکر ہے، عطا، بقا، ارتقاء، یہ ایک چکر ہے. گویا کہ اب ساری زندگی کے لیے اسی تین چیزوں پہ چلنا ہے. اور یہ تین چیزیں صرف تین چیزیں نہیں ہیں، ایک دنیا ہے، ایک دنیا، ایک دنیا ہے. سوچو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے، کتنے عالم نظر سے گزرے. تو ایسی یہ بات کیا کوئی ایک ذہن کی کاوش ہو سکتی ہے؟ عقل سے اس شعر کو تولے تو کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو؟ یہ عقل والا شعر ہے، یہ ذہنی کاوش کا شعر، یہ دماغی شعر ہے کہ یہ مضمون بس بنا ڈالا؟ نہیں. کس عالم کا مشاہدہ، کن عالموں کا مشاہدہ کیا ہوگا، تب حضرت یہ بات فرمائی. گویا کہ اس عالم کا مشاہدہ کر کے اللہ نے اس کی تعبیر کے لیے الفاظ بھی دے دی کہ یہ لو چلو بتاؤ دنیا کو کہ ہم نے تمہیں کیا دیا. اور اس دینے کے لیے، اس عطا کے لیے الفاظ بھی عطا کیے کہ تم کیا تعبیر کرو گے، ہم تمہیں سکھاتے کہ چلو بتاؤ دنیا کو، پیغام دوستی دو، پیغام محبت دو، کہ جس چیز کے پیچھے تم جا رہے ہو اس پر مت جاؤ، جو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں وہ لو. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ استاذ باپ ایک چیز دینا چاہتا ہے، بیٹا شاگرد کہتا ہے نہیں مجھے یہ چاہیے. ایک کا انتخاب باپ کرے اور استاذ اور شیخ کرے، اور ایک کا انتخاب مرید اور شاگرد خود کرے اور بیٹا خود کرے. کتنا بڑا فرق. ظاہر بات ہے اس کی سوچ چھوٹی ہے، وہ چھوٹی چیز کا انتخاب، اور اس کی سوچ بڑی ہے، وہ بڑی چیز کا انتخاب. تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے انتخاب فرمانا کہ تم تقوی اختیار کرو. سوچئے یہ پورا عالم اللہ نے بنایا، اس عالم میں کیسے کیسے خزانے رکھے، کیا کیا معدنیات رکھی، کیا کیا چیزیں رکھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ نے جو ہمارے لیے پسند کیا وہ تقوی پسند کیا. یہ سب کچھ ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کی کشش ہے، جس میں ایک طبیعت اور من اور نفس جس کی طرف لپکتا ہے، تمام چیزوں کے باوجود اس کی محبت، اس کے حسن، اس کی دلکشی، اس کی رعنائیاں، سب چیزوں کے باوجود، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے منتخب نہیں فرمایا، اس ماحول میں رکھا، سب کچھ رکھا، لیکن ہمارے لیے چیز اللہ نے انتخاب ہے تقویٰ. تو کتنی بڑی چیز ہے. پھر اب یہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب اتنی بڑی چیز ہے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے ظالم کہ ایک بندہ جو کہ اس کام کو کر نہیں سکتا، اس کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نے کرنا ہے، یہ تو ظلم ہے. تکلیف مالا یوتاق ہے، یہ تو یعنی ایسی تکلیف ہے کہ جس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. یعنی کتنے عجیب عذاب سے اللہ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، لعباد نہیں فرمایا، اور وما ربک بظالم للعباد نہیں فرمایا، بظلام، ظلام بہت ظلم کرنے والا، ظلام کہتے ہیں بہت ظلم، فعال کے بہت ظلم، اور عبید کہتے ہیں کہ عباد ہوتا ہے ایک عبید، چھوٹا بندہ، چھوٹا بندہ. حضرت میکائل کا نام میکائل السلام عبید اللہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے، اور ان کا نام عبید اللہ ہے، بندہ چھوٹا بندہ، اللہ کا چھوٹا بندہ. کہ اب دو چیز ہو گئی، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک بندے کی حیثیت. بندے کی حیثیت کو اللہ نے فرمایا عبید، عبد نہیں فرمایا، بندہ نہیں فرمایا، چھوٹا بندہ. اور ایک نسبت اپنی طرف کی ظلام کی کہ بہت ظلم کرنے والا، وہاں کتنی چھوٹی چیز لی اور وہاں کتنی بڑی چیز لی. کہ یعنی کتنی عجیب بات ہوتی کہ ایک صاحب حیثیت، صاحب قوت، ایک صاحب حیثیت، صاحب قوت، صاحب قدرت، ایک چھوٹے سے بندے پر ظلم کرے. کوئی مناسبت ہے؟ کوئی نسبت ہے؟ کوئی ریشیو؟ کوئی پروپورشن؟ کچھ نہیں. اس لیے فرما دی وما، ما نفی فرما دی، ما رب کا، پھر اپنی تمام صفات میں جس صفت کا ذکر کیا وہ رب کا، کہ محبت فرمانے والا، تربیت فرمانے والا، جس کو اپنی تربیت کی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، محبت بھی ہے ظلم بھی کرے، ایسا. وما ربک، کتنے اللہ نے عجیب انداز سے ہماری حماقت و بیوقوفیوں کے لیے فرمایا کہ آپ کا رب، ما ربک، کہ تمہارا رب اپنے بندوں پر، چھوٹے سے بندے، اتنے چھوٹے، کیا حیثیت ہے، اوپر جاؤ انسان چوٹی بھی نظر نہیں آتا، اپنے اتنے چھوٹے سے بندوں پر اتنا ظلم کرے گا، اتنا ظلم اٹھائے گا کہ تکلیف مالا اطاق جس کام کو وہ کر نہیں سکتا، جس کام کرنے کی، جس کام کو کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، ایسے کام کا حکم دو. یہ صغرا وما ربک بظلام للعبید، یہ صغرا، اس کا نتیجہ یہ کہ نہیں، ہمارے رب نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ عین یہ شفقت، رحمت اور محبت ہے. نئی بات سمجھ میں آتی نا، تو یوں سمجھیں، ایک بچہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ دل چاہتا ہے کہ میں بس سوتا رہوں، ایک چھوٹا بچہ 9-10-12 سال کا بچہ، میں سوؤں اپنی مرضی سے، رات کو سوؤں اپنی مرضی سے، صبح اٹھوں، اس کے بعد میں کرکٹ کھیلوں، ناشتہ کروں نہ کروں، اسکول جاؤں نہ جاؤں، میری مرضی. یہ میرے باپ کو کیا مصیبت پڑی کہ میری جان کے پیچھے پڑا رہا. لیکن ظاہر بات ہے اگر بچہ ایسے زندگی گزارے گا تو وہ نہ دین کا ہوگا نہ دنیا کا. اب باپ 10 بجے کے بعد تم بستر سے اٹھے نظر نہیں آؤ، 10 بجے بستر پہ پہنچو، صبح فجر میں اٹھو، نماز پڑھو، اسکول جاؤ، اسکول سے واپس آؤ، اسکول کا کام کرو، تمہارے ناخن بڑے کیوں ہے، تمہارے بال بڑے کیوں ہے، تم نے یہ کیوں کیا. تو اب وہ باپ، وہ بچہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ باپ میرا ظلم کر رہا ہے، میرے پیچھے پڑ گیا، اس کو کوئی کام نہیں ہے. لیکن وہ جو بظاہر صورت ظالمانہ ہے، اسے انکار نہیں ہے، تو بچے کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے کہ جی مجھے نہیں کرنا، میں فلاں لڑکوں کے ساتھ کھیلوں گا. نہیں بیٹا، وہ اچھے بچے نہیں ہیں. میں باپ کو کیا پتا، اتنے تو اچھے ہیں، مجھے ویڈیو گیم بھی دکھاتے ہیں، مجھے فلم بھی دکھاتے ہیں. اب باپ کو پتا وہ میرے ساتھ اتنے اچھے ہیں، اب ذرا کرے نا. اب باپ بھی مربی ہے نا، اب اس کا جواب دے کوئی باپ. تو جو جواب ہے اسی جواب کو ذرا اور وسعت دے دے. تو جب ابا کو یہ حق حاصل ہے، ربا کو نہ ہو، جب ابا کو یہ حق آیا اور ابا سمجھتا ہے وہ نادان بچہ ہے، اس لیے باپ اس کو کبھی بیوقوفی جیسے تھپڑ بھی لگاتا ہے، ڈانٹتا تو اب اس کو کیا پتا کہ میں کیا کروں. لیکن ربا، ابا سمجھتا ہے. تو ہم اپنی بیوقوفیاں مانگ سکتے جی کیا تھا، اگر تھوڑے سے مزے لے لیتے، تھوڑی سی حسینوں سے کر لیتے، بعد میں اللہ میں تو معاف بھی تو کر دیں گے، توبہ بھی تو ہے. لیکن بات یہ کہ جو منع کیا تھا آخر، اب سوچے اتنی بڑی کائنات بنائے اللہ نے، ایسی ایسی چیزیں رکھی کہ ہمیں منع کہنے نہیں کرنا ہے، تم نے نہیں کرنا، تم نے ہمارا بننا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کتنی بڑی چیز. اب دیکھنا، اپنے مستقبل کو بنانا، ایک بچہ خود اپنا فیصلہ کر رہا ہے اور ایک بچے کا فیصلہ باپ کر رہا ہے، اور جبکہ باپ خود اس کا گویا کہ کیریئر شاندار ہے اور وہ اپنے بچے کا فیصلہ کر رہا ہے، تو دونوں کے فیصلے میں فرق ہوگا نہیں. کیوں؟ اس کا فیصلہ بچکانہ فیصلہ ہے اور باپ کا فیصلہ بزرگانہ ہے. فرق ہوگا کہ نہیں؟ فیصلہ تو دونوں ہے لیکن حیثیت میں فرق ہے. تو ہم لوگ بیوقوف ہیں، ساری زندگی اب تک کیا حماقتوں سے بھری پڑی ہے ہماری زندگی، کہ جو وقت کام آنے کا تھا، جس وقت وہ کام کرنے کا تھا، اس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں. قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، استطاعت ہے، سب کچھ ہے، ضائع ہو رہا ہے. یہ سب پچھلے پلٹ کے دیکھو، انسان دیکھو کتنا وقت ہے. اب جو وقت بتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اس لیے کہا کہ وہ جو پیچھے وقت گزر گیا اس کے لیے رو مت کہ یہ کر دیا. توبہ استغفار کر کے ایک دفعہ رونا گانا جو کرنا کر لو، پھر اس کے بعد اس باب کو، اس چیپٹر کو بند کرو، اور وہ بند ایسے کرو کہ اب آگے ٹھیک کرو، اسی وقت سے صحیح کرو. یہ نہیں کہ اب وہ پرانے کو رو رہے ہیں اور آگے کو وہ کریں. جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، اس کو درست کرے، ٹھیک کرو، کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آگے نہیں ہو سکتا. اپنی جو استطاعت، جو قدرت، جو طاقت باقی، اس کو استعمال کریں. باقی جن چیزوں میں ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں گزار، صبح سے لے کر شام تک، اب اس بات کو سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک جو میں کام کرتا ہوں، کیا میں اپنے شیخ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ یہ کام انسان اپنے باپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہ کیا, اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا کہ میں نے یہ کیا, اور اپنے شیخ کو نہیں بتا سکتا میں نے کیا. اللہ کو جواب دیں گے ہم تم نے یہ کیا. یعنی دنیا میں کسی جو سمجھدار فہیم ذی شعور دینی سوچ رکھنے والے ہیں کسی کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا سارا دن؟ اور وہی بات ایک دن کا حساب دینا مفید جی یہ کیا, اللہ بھی ہم سمجھائیں گے ان کو جواب دیں گے. ان کی رحمت اور شفقت وہ اچھی ہے, ان کی رحمت اور شفقت غلط کام کر کے ڈنڈے سے بچنے کے لینے کے بجائے انڈے کے لیے کیوں نہ لے ان کی شفقت اور رحمت. کہ جی ایک تو ہے شفقت اور رحمت لینا کہ غلط کام کیا اب انڈا ڈنڈا کھانا تھا چلو ڈنڈے سے بچنے کے لیے شفقت اور رحمت لینا. یعنی مصیبت دور کرنے کے لیے لے لی, فائدہ اٹھانے کے لیے کیوں نہیں لے رحمت. کہ جی بہت سارے انڈے لے لے بہت سارے میں انڈے لے لے. دیکھو دو دو نقطۂ نظر ہے نا جی. اللہ غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ بخش رہا. بہت اچھا بہت اچھی بات ہے, یہ اعتقاد تو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن ڈنڈے سے بچنے کے بجائے انڈے لینے کے لیے کیوں نہ لے, وہ شفقت وہ محبت اور رحمت. یہ اللہ معاف کر دیں گے. ارے معاف تو کر دیں گے, کس نے کون کہتے کہ نہیں فرمائیں گے, جب وہ خود فرما رہے کر دیں گے. لیکن بجائے اس کے کہ غلط کاموں کو معاف کرنے کے بجائے اچھے کاموں کو زیادہ لینے اور درجات کو زیادہ لینے کے لیے کیوں نہ لے وہ شفقت اور رحمت. کیا ضروری ہے ساری محنت اسی پہ کی جائے, اس طرف لے نا, ذرا زاویہ نظر کو تھوڑا سا اور وسعت دے, وسیع ظرف بنے وسیع نظر بنے. ہم لوگ وسیع ظرف اور وسیع نظر بنے. اور اس کام کے لیے کوئی جی ہم تو ہیں ہی چھوٹے, تو بھائی چھوٹا ہی تو بڑا ہوتا ہے. ہر آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے تبھی تو بڑا ہوتا ہے. اب اگر آدمی کہے گا میں چھوٹا ہوں تو کوئی بھی نہیں بڑا ہوگا. محنت کرے, اسی لیے تو صحبت شیخ ہے. محنت کرے توجہ دے تو صحبت شیخ بڑی چیز ہے, بڑی برکت کی چیز ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب حاجی صاحب کی بات بھی چلو, وہ واقعہ برکت مضمون کچھ اور تھا, پھر اللہ نے کہیں اور گاڑی لے گئے. حاجی صاحب کی بات بھی کیا جی, حاجی حکیم الامت تھانوی فرما کہ کعبہ شریف میں عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھا اور فجر تک یہ شعر پڑھتے ہیں, اے خدا بندہ لال سوام گرب دمن سر من پیدا. کہ اللہ آپ نے اس بندے کو رسوا نہ فرمایا, اگرچہ میں برا ہوں لیکن میرے سر کو میرے عیوب کو میرے رازوں کو مجھ پر ظاہر نہ, مخلوق پر کسی پر ظاہر نہ. کیا درد, کیا درد بھرا ہوا تھا, کیا اسٹیم تھی اللہ کی محبت کی کہ رات بھر رات بھر عبادت کرتے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہم سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا, حضرت نے کیا حال ہے. یہ بھی اللہ والے کہ دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں, دنیا عزت کا نہیں, لیکن اپنے اوپر نظر بھی ہے تو کیسی نظر, اور اللہ تعالی سے کیا مانگ رہے ہیں کیا آج. اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے, ہماری جانوں میں پیدا فرما دے, اپنی محبت اپنا قرب تعلق کا معیار عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ.